وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم. محترم الحاضرين معزز سامعين، الله رب العالمين کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے انگنت نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ساری نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں اگر تم ان کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انگنت نعمتیں ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، سلامتی عطا فرمائی، وجود ہمیں بخشا، انسان بنایا، صاحب قرآن بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا. عظیم الشان انعام اور اکرام ہیں کہ جو باللہ کے علاقات میں ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس کے علاوہ رات دن صبح شام اس کی نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں. ہر نعمت پر دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نعمت کو دوام ملے اور نعمت کے استحکام کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں میسر نہ ہوں اس شکر کی بدولت اللہ پاک اس نعمتوں کو بھی ہماری طرف متوجہ فرما دے. کہ یہ شکر ایسی خفیہ عبادت ہے، پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ جس جو دیکھنے میں نظر نہیں آتا، خاموشی سے دل کی گہرائی سے بندہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے، دل سے، زبان سے، اپنے قول اور فعل سے اللہ تعالیٰ کا ہر طرح سے شکریہ بجا لاتا ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کی عطا ہے، سب کچھ آپ کا دین ہے، آپ کی دین ہے اور آپ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے مالا مال فرما رکھا ہے. تو یہی احسان مندی بندے کی طرف سے شکر گزاری کہلاتی ہے. گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ دعا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملا ہے. دعا کے ذریعے سے بندہ اپنی فریاد اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتا ہے، اپنی ضروریات، اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اور دعا سے متعلق جمعہ کے دن مضمون ہم نے بیان کیا، احادیث مبارکہ اس میں آئی، آیت مبارکہ میں پیش کی. سب سے پہلے تو وہی آیت مبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے پروردگار اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور میرے وہ بندے جو دعاؤں سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ آخر کا انجام ان کا یہ ہوگا کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں.
دعاؤں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ جمعے میں بھی گزرے، دوبارہ سے یہاں دہرا دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ بہت سے حضرات جمعے میں بھی ہوتے ہیں، اتوار کے دن بھی ہوتے ہیں، بہت سے جمعے کے دن نہیں ہوتے، اتوار کو ہوتے ہیں، بہت سے جمعے کو ہوتے ہیں، اتوار کو نہیں ہوتے. تو یہ مضمون تو تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، نفع اٹھانے والے فائدہ حاصل کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے کامل مکمل یقین کے ساتھ مانگو، پر عزم ہو کر، پر اعتماد ہو کر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر مانگو. اب اللہ میاں کی دین ہے کہ وہ بندے کو ہو بہو وہی دے دیں جو اس نے مانگا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرما دیں. چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیں، چاہے تو دنیا میں کچھ بھی اس کی دعا کا اثر دکھائی نہ دے، آخرت میں اللہ تعالی اس کو ذخیرہ بنا دے. مختلف یہ قبولیت کی شکلیں ہیں کہ ہو بہو وہی چیز مل جاتی ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر مل جاتی ہے. اس دعا کی برکت سے کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی بلا جو آنے والی تھی اللہ تعالی اس کو ٹال دیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جب بندہ متوجہ ہوتا ہے، گڑ گڑا کر، لو لگا کر، لگ لپٹ کر، مچل کر. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر مانگو. رو کر مچل کر آہو زاری کر کے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے مانگنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہر نعمت موجود ہے اور فرشتوں کے یہاں بھی ہر عبادت موجود ہے سوائے آنسوؤں کے۔ فرشتے کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی قیام میں ہیں، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، کوئی اذکار، طرح طرح کے عبادات کے اندر مشغول ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحلیل سب چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن آنسو جو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے بہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں بہتے ہوں، اور بندے کے ندامت کے آنسو جو گناہوں کے بعد شرمندگی کی وجہ سے بہتے ہوں، یہ آنسو وہ قیمتی خزانہ ہے، انمول موتی ہیں کہ جو فرشتوں کے پاس نہیں ہیں۔ یہ آنسو بندوں کے اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ محبوب ہیں کہ بندہ جب دعا کر رہا ہو، آہوزاری میں لگا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، ساتھ میں آنسو بھی اس کے ٹپک رہے ہوں، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہوتا ہے۔ دل کی کیفیت یقین والی ہو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یکسو ہو کر مانگنے کی عادت ہو۔ پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ آداب دعا میں سے ہے کہ انسان اپنی ہتھیلیوں کی طرف نظر رکھے ہوئے ہو، یا زمین کی طرف نگاہیں ہوں سجدے کی جگہ پر، یا اپنی گود میں ہوں، اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر یا ادھر ادھر دیکھ کر مانگنے والا بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تو اس یقین کے ساتھ کہ کامل مکمل دعا قبول ہو ہی۔ اور فرمایا کہ جان لو اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا نہیں سنتے۔ جو دعا لاپرواہی کے ساتھ مانگی جائے اور غفلت کے ساتھ مانگی جائے، کتنے ہی لوگ ہیں دعاؤں کے اندر ان کا انداز ہوتا ہے، ہاتھوں کو مل لیں، کھیل لیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، کوئی یکسوئی کی توجہ دکھائی نہیں دیتی، ہاتھوں سے یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں، یا ہاتھوں کو ہاتھوں پر مل لیں، مسل لیں، یا ہاتھ ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور پھر نگاہیں بھی کبھی ادھر ادھر۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر پنکھے گننے کے لیے دعا کا وقت ہی اس کو ملتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، مسجد میں فانوس کون سے جل رہے ہیں، لائٹ۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی گستاخی ہے کہ انسان دعا بھی مانگ رہا ہے اور عمل اس کا، اس کی حیات، اس کی وضاقتہ ایسی ہے کہ بالکل بے پرواہی کے ساتھ مانگ رہا ہو۔ تو ایسی دعا فرمائے کہ جان لو کہ وہ دعا جو غافل دل سے مانگی جائے، بے پرواہی کے ساتھ مانگی جائے، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں اس کے لیے آپ نے فرما دیا کہ یہ قبول ہے، یہ مسترد ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے نماز پڑھی، آپ نے بلایا، فرمایا کہ جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی ہے تمام سے، پھر آپ نے بلایا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو تین دفعہ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں روایت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ ان کو نماز دہروائی، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ جیسی نماز میں پڑھ سکتا ہوں ویسی پڑھ رہا ہوں، اس سے ہٹ کر میں کیا پڑھوں، اس سے بڑھ کر کیا پڑھوں۔ فرمایا کہ تمہارے ٹخنے تمہارے لباس میں چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ٹخنے ڈھکنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ تو آپ نے تین دفعہ تنبیہ کے طور پر ان کو بلایا، پلٹایا، واپس لوٹایا، لیکن اس خامی کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ تین دفعہ کے بعد آپ نے بتا دیا کہ یہ دعا، یہ نماز تمہاری قبول نہیں ہو رہی۔ ان اللہ لا یقبل صلاۃ مسبل ازارین، اللہ تعالیٰ ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے بتا دیا کہ وہ دل جو بے پرواہ ہو، غافل ہو، لاپرواہی کے ساتھ مانگ رہا ہے، ایسی بے توجہی کے ساتھ مانگی ہوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یقین کامل کے ساتھ، پرعزم ہو کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ مانگو۔ شرائط بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، دو شرطیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کہ انسان کی زبان صاف ستھری ہو، لقمہ اس کا حلال کا ہو، پاکیزہ ہو، صدق مقال ہو، عقل حلال ہو۔ حرام کے ساتھ تو دعائیں انسان مانگتا رہے، ربنا ربنا ربنا، جو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے کسی مقدس مقام پر پہنچتا ہے اور پکار کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، ربنا ربنا ربنا، فرمایا کہ اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی سواری، اس کی ہر چیز وہ حرام کی آمدن سے بنائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ حلال کھانا اور اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھنا، یہ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے دعائیں مانگتا ہے، بار بار پہ، پل پل پہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن اسے مانگنے کا عادی ہو جائے، ایسا شخص مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل نسخہ بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ کہ انسان جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہو جائے. تو فرمایا کہ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے لقمے کو پاکیزہ رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حجاج ابن یوسف کے زمانے کے اندر صوفیہ کی ایک جماعت تھی، ان کو بلا کر کھانا کھلایا، دعوت کر دی، کہا جاؤ میں تو بے فکر ہو گیا، تمہاری بد دعاؤں سے پرامن ہو گیا، اس لیے کہ آج میں نے تمہیں حرام کی دعوت کھلائی، آپ لوگوں کی بد دعا مجھ پر اثر نہیں کرے گی. ایسے ایسے لوگ کہ جو جانتے تھے کہ حرام کھانے والے کی دعائیں رک جاتی ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گئے، اپنا ہاتھ دکھایا، لکیریں نقوش دکھائے، اپنے زائچے نکلوائے کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا، میرے ماضی میں فلاں مصیبت کیوں آئی، کیا ہوا، فرمایا 40 دن تک تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، دیگر عبادات کا تو کیا کہنا. ایسا کچے عقیدے کا انسان جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے معاملات ایک آدمی سے، ایک انسان سے، ایک نجومی سے جا کر حال احوال معلوم کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں مداخلت کرانے کے لیے اٹکل پچو لگانے والے سے جا کے وہ معلومات حاصل کر رہا ہے، فرمایا کہ ایسے انسان کی نماز ہی مسترد ہو جاتی ہے. 40 دن تک اس کی ساری عبادات، نماز جیسی اصل عبادت جو فریضہ ہے، وہ بھی اس کی اللہ میں قبول نہیں فرماتے. تو بڑے حساس معاملات ہیں، بہت نازک معاملات ہیں. دعائیں قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں کو فرمایا، بالخصوص اہل ایمان بندے، ان کی دعائیں تو قبول ہی قبول ہوتی ہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دعا تو ابلیس کی بھی اللہ پاک نے قبول فرما لی. جس وقت وہ راندہ درگاہ ہو رہا تھا، مسترد ہو رہا تھا، بارگاہ رب الجلال سے دھتکار کے نکالا جا رہا تھا اور ملعون ہو گیا تھا، مردود ہوا تھا، کہا کہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، میرے پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. قال فانظرنی الی یوم، قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دی. اس ابلیس کی دعا بھی اللہ پاک نے عین غضب کے موقع پر قبول فرمائی ہے. فرمایا کہ فرعون جیسا سرکش باغی، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، موقع تھا، خشک سالی ہو گئی اور دریا خشک ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا ہمیں پانی کی قلت ہے، پانی دینے، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل صبح تک دریا چل جائیں گے، دھڑلے سے دعویٰ کر دیا. اور رات کو وقت جا کر دریا کی مٹی اٹھا کر میں سر میں ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا کہ یا رب، تو جانتا ہے کہ تو ہے، میں ہوں، تو رب ہے، میں بندہ ہوں، دعویٰ میرا اپنی جگہ، فرعونیت میری اپنی جگہ، لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، میری لاج رکھ لے، دریا چلا دے اور پانی کو بہا دے، میری لاج، میری عزت رکھ لے. رات و رات اللہ پاک نے دریا بہا دیا، اس کی بھی دعا قبول کی ہے کہ اپنے سر کو خاک آلود کیا ہے مٹی ڈال کے اور اللہ تعالیٰ کے آگے فریادی ہوا. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ اللہ پاک نے تو فرعون کی بھی دعا قبول فرمائی ہے. صاحب ایمان ہو، انسان ہو، نیک نمازی ہو، پرہیزگار ہو اور شرائط پر اترتا ہو، زبان اس کی صاف ستھری ہو، دل اس کا پاکیزہ ہو، کینہ پروری سے، حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے، کدورتوں سے، عداوتوں سے، تکبر سے، بڑائی سے صفحہ ستھرا ہو، اندر سے عاجزی انکساری کا پیکر ہو، تو پھر ایسے انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. فرمایا کہ ربا اشعص اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابر، کتنے ہی میلے کچیلے حال بکھرے بال اللہ کے درویش بندے ایسے ہیں کہ کسی کے دروازے پر چل جائے تو دھتکار کر بھگا دیے جائیں. اللہ کے ایسے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اگر وہ قسم اٹھا لیں، اللہ پاک ان کو اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہونے دیتے، ان کی قسم کو سچا کر کے دکھا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ دل کا صاف ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اندر مضبوط اور استحکام کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے، اس کی وفاداری، وفاشعاری اور عبادت گزاری میں لگا ہوا ہے. وہ اگر کبھی کسی بات پر قسم اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی لاج رکھیں گے کہ میرا بندہ جھوٹے نہ ہونے پائے، اس کی قسم کو اللہ پاک سچا فرمائیں گے، اللہ ابرا، قسم کے اندر وہ حانث نہیں ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا. تو بندہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے، اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ سے جب فریاد کرے. ایک بوڑھی اماں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ کے کہیں محل کے قریب ان کی کوئی جھوپڑی تھی، بادشاہ نکلا، اس کی نظر پڑی، اپنے لشکر کے ساتھ نکلا کہ میرے محل کے قریب کوئی جھوپڑ ڈلا ہوا، کہا یہ جھوپڑی کس کی ہے، کہا کہ یہ ایک بڑی بھی کی، کہا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کہاں سے آ گیا، میرے محل کے آس پاس صاف ستھرا حسین و جمیل منظر ہونا چاہیے، یہ جھوپڑی مجھے برداشت نہیں، اس کو ہٹاؤ، صاف کرو. اس کے چہلوں نے، اس کے کارندوں نے آنن فانن جھوپڑی کا صفایا کر کے نہ نام و نشان مٹا دیا. بڑی بھی کہیں کام سے گئی ہوئی تھی, واپس پلٹ کر جب آئی دیکھا تو جھوپڑی کا نام و نشان نہیں. لوگوں سے پوچھا میری جھوپڑی کہاں گئی, کہاں گئی, بادشاہ نے ہٹوا دی. اللہ تعالیٰ سے فریاد کی, ربا میں تو ضرورت سے اور کام سے گئی ہوئی تھی, میں تو یہاں اپنی جھوپڑی کی حفاظت کے لیے موجود نہ تھی, تو موجود تھا, تو نے میرے گھر کی حفاظت کیوں نہ کی. بس جو درد بھری فریاد اللہ تعالیٰ کے آگے رکھی, زلزلہ آیا, دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن پورا بادشاہ کا محل چکنا چور ہو گیا, ملبے کا ڈھیر بن گیا. ہماری یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. تو دعا ہو, بد دعا فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. یہ اصل تو دعا ہی ہے, دعا کوئی خیر کے لیے ہوتی ہے, کوئی شر کے لیے ہوتی ہے. اسی کو ہم اردو کے اندر اس کے لیے استعمال کرتے کرتے دعائے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن ہیں دونوں دعا. کوئی دعا کسی کے بھلے کے لیے ہوتی ہے, کوئی دعا کسی کے بڑا غرق کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اس لیے کہ وہ سیدھی عرش پر جاتی ہے, بیچ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت جلد فیصلے آ جاتے ہیں. مت ستا غریب کو, غریب رو دے گا, سن لے گا, اس کا خدا تجھے دنیا سے کھو دے گا. میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر آگے والے کا بیڑا غرق ہوا ہے, نیست و نابود ہوا. کہا تھا لو میری طرف سے یہ پتھر قبول کرو. انا ابن قمیہ فرمایا اقمعک اللہ, اللہ تیرا صفایا کرے. بکرے نے اس کے ساتھ ستیہ ناز کیا کہ نام و نشان مٹا دیا, برکس نکال دیا. اور جس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, ابو لہب کا بیٹا, فرمایا کہ اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کرنا. قافلے کے بیچوں بیچ سے اللہ پاک نے اس کو چیر پھڑ کر آ کے رکھ دی. اور جس نے دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے عذر پیش کر دیا کہ دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا, فرمایا ایسا ہی ہو جا, آنن فانن دائیں ہاتھ چھل ہو گیا. اور جو چہرے بنا بنا کے نقلیں اتارتا تھا آپ کی محفل اور مجلس کے اندر, آپ کے لیے قدرت کا باعث بنتا تھا, آپ کے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا, فرمایا ایسا ہی ہو جا. مرتے دم تک اس کی شکل پھڑکتی ہی رہی اور ٹیڑھی شکل والا ہو گیا. تو دل دکھانے سے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ خلیفہ منصور نے پیغام دیا تھا اور وہاں سے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیغام دے دیا کہ یا اللہ آ رہا ہے میرے قتل کے منصوبے لے کر, مکہ میں داخل نہ ہو. اور فرمایا کہ اس کا مکہ میں داخل ہونا ہی نصیب نہیں ہوگا. اور وہی ہوا کہ مکہ کے حدود سے قریب پہنچنے کے بعد سواری سے گرا اور انتقال کر گیا. سر کے بل گرا کہ وہ دماغ کی ہڈی متاثر ہوئی اور اللہ کو پیارا ہو گیا. اس لحاظ سے دعا ہو یا بد دعا ہو گہرے اثرات رکھتی ہیں. جمعے کے دن میں میں نے قصہ سنایا کہ خود انسان کی دعا ہو, بزرگوں کی دعائیں ہوں, ماں باپ کی دعائیں ہوں, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو انسان پورا کرے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو اچانک کسی کو خوش کر دے. اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اچانک خوش کرتے ہیں. اچانک کسی کو کوئی خوشی فراہم کر دی, کوئی احسان کر دیا, کوئی نیکی کر دی, تو اللہ تعالیٰ جیتے جی بھی اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں فراہم فرمائیں گے کہ یکلخت اچانک اس کو خوشی میسر آئے گی. کسی مظلوم کی مدد کر دی, کسی ضرورت مند کی اچانک ایسی مدد کی, اس کا ہاتھ بٹا دیا, تعاون کر دیا, کہ یکلخت اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس موقع پر, یہ دعا اس کا بہت بڑا اونچا رتبہ اور مقام بنا جاتی ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ جمعہ کے دن میں نے سنایا تھا کہ صلیبیوں کی جنگ چل رہی تھی, اس جنگ کے دوران کئی مارکے ہوئے لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی. رات تہجد میں اللہ کے آگے روئے, گڑگڑائے, آنسو بہائے, فریاد کی کہ اللہ لاج رکھ لے, حق کا بول بالا فرما دے, باطل کا مکالا فرما دے. اللہ تعالیٰ کے آگے آہو ظاہری کی, نماز تہجد پڑھ کے, فجر پڑھ کے, نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے, کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی, بزرگ تھے کوئی درویش خدا مست, حضرت دعا کرنا حق اور باطل کا مارکہ ہے, فتح نصیب نہیں ہو رہی, دعا فرمائے اللہ پاک کرم فرما دے. اور دشمنوں نے اپنے جنگی بیڑے, جو اس زمانے کے اعتبار سے بھی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہوں گی جس کے اندر فوجی ساز و سامان سے مسلح فوجی دستے, وہ بھی اس نے طلب کر لیا, رصد آ رہی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرما دے, بیت المقدس فتح کرنے کے لیے ہم کاروائی کر رہے ہیں, دعا فرما دے کہ اللہ تعالی فتح نصیب فرمائے. تو بزرگ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا سلطان رات تہجد کے وقت تیرے آنسو نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا. چند دن گزرے, واقعتاً خبر آئی کہ سمندر میں طوفان آیا جس کی وجہ سے وہ پورا بیڑا جو آ رہا تھا غرق ہو گیا. تو دعائیں اثر رکھتی ہیں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں ایک پیغمبر کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ اپنی امت کو لے کر نکلے تھے استسقاء کے لیے, اللہ تعالیٰ کے آگے رحمت کی بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں دعا، استغفار، التجائیں، آہ و زاری، گڑگڑانا استسقا کہلاتی ہے. یہ عبادت اس کے نکلے. اللہ پاک نے پوچھا کیسے تشریف لائے، کیسے آنا ہوا، بتایا کہ یا رب پانی کی قلت ہے، طلب رحمت کے لیے، باران رحمت کے برسنے کے لیے ہم آپ کے آگے فریاد کرنے کے لیے جمع ہو کر آئے ہیں استسقا کے لیے. فرمایا کہ آپ زحمت نہ کریں، تشریف لے جا سکتے ہیں، تشریف لے جائیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے ایک چیونٹی آ کر ہم سے درخواست کر کے جا چکی ہے، اس کی درخواست منظور ہو گئی. ایک چیونٹی نے فریاد کی ہے پانی برسنے کے لیے. ہر مخلوق کی اپنی ضروریات ہیں. ایک چیونٹی نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے پانی چاہیے، پیاسی ہوں. اللہ پاک نے اس کی درخواست پر منظوری دے دی. فرمایا کہ اب آپ مزید زحمت نہ کریں، اپنا وقت ادھر نہ لگائیں، بلکہ آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم رحمت برسانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں انسان ہوں، جانور ہوں، قصے میں نے سنائے تھے پہلے بھی، یہ سارے سبق پرانے ہیں، دوبارہ سے تازے ہو جاتے ہیں، دہرا دیتے ہیں کہ وہ تمام علاقے کے اندر جو کچھ سور وغیرہ تھے ان کو گھیر کر چاروں طرف لکڑیاں جلا کر آگ لگا کر جلانے کا منصوبہ تھا، کہ جب وہ سوروں نے دیکھا، خنزیر جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں سور کہا جاتا ہے، اس کے نام لینے میں کوئی قباحت نہیں. بعض حضرات سمجھتے ہیں شاید ایک گالی ہے، یا اس کے نام لینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، یا زبان گندی ہو جائے گی. اس طرح تو قرآن کریم میں کئی جگہ آیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو پھر تو نماز کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے، نماز ٹوٹ جائے، تو بوقت ضرورت نام لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں ہمارے برابر میں جو کلیانا اسکول، ایک مس تھی، پرانے زمانے کی بات ہے، ہم لوگ یہاں رہتے تھے 1985-86 میں، ماشاء اللہ یہ اسکول آباد ہوا، مسجد بنی 86، تو جب سے یہ چلتے چلے آ رہے ہیں. تو ایک مس تھی، بوڑھی تھی، تو پڑھاتے وقت کہیں یہ سور کا تذکرہ آیا تو وہ زبان کے اوپر سور کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، تو کہاں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بچوں وہ جانور جس کا نام الٹا کرو تو روس بن جاتا ہے، سور کے بجائے روس کے ذریعے سمجھا رہی ہے کہ جس کے نام کے لفظوں کو، ہر حروف کو الٹا کرو تو روس بن جاتا ہے، وہ جانور مراد ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال سوروں کو اور خنزیروں کو جمع کر کے چاروں طرف لکڑیوں کے گٹھڑ جمع کر کے آگ لگانے کی تیاریاں کی تھی کہ یہ علاقے میں کھیتیوں کو، چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کا کام تمام کرنا ہے. تو اس میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جھاڑ جھنگاڑ سے بعض سور آوازیں نکالتے ہوئے باہر آئے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر عجیب غریب آوازیں نکالی. اور اتنی دیر میں جب وہ اس طرح عجیب غریب حرکت کی انہوں نے، تو تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ باران رحمت چلے آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برس کر اس آگ کو بجھانے کا ذریعہ و سبب بن گئی. کہ وہ پھنس چکے تھے، چاروں طرف آگ تھی، اور اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی تو اللہ پاک نے بادل بھیج کر اپنی مخلوق کی حفاظت فرمائی ہے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ ساتھ کو ظلم کا معاملہ ہو رہا ہوگا. حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آگ کے ذریعے کبھی بھی کسی بھی چیز کو، کسی بھی مخلوق کو عذاب مت دو. آگ کے ذریعے صرف جو خالق نار ہے، جو مالک نار ہے، جس نے آگ کو پیدا کیا، جو آگ کا مالک ہے، وہی صرف اس بات کا حقدار ہے کہ وہ آگ کے ذریعے اپنی مخلوق کو عذاب دے گا. مخلوقات میں آگ کے ذریعے کسی کو جلا کر ختم کرنا یہ منع ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ تو سنتے ہیں، چیونٹی تک کی فریاد پر اللہ پاک نے رحمت کی بارش برسائی ہے، اور وقت کے پیغمبر کو بتایا کہ آپ جائیے، بارش برسنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو انسان جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر، لگ لپٹ کر مانگنے والا ہو، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رات کو جس دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر رہے تھے، روئے، آہ و زاری کی، تو اللہ پاک کی طرف سے صبح بشارت ملی ایک بزرگ کی زبانی کے سلطان، رات تہجد کے وقت تمہارے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا. اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ کچھ ہی وقت کے بعد خبر آئی ہے. بزرگ کا واقعہ حضرت مولانا یونس جونپوری رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ آئے، ختم بخاری ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بچو دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت حق اور باطل، اسلام اور کفر کا ٹکراؤ ہے. جب اسرائیل نے عراق کے اوپر چڑھائی کی تھی اور جنگ چل رہی تھی، فرمایا کہ 1.5-2 منٹ کے اندر ہمارے دلوں کی حالت ایسی تھی کہ دل ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا پھٹ پھٹ کر روئیں. اور فرمایا کہ اسی شام پھر اللہ پاک نے خبر بھیجی کہ حق کا بول بالا ہوا، باطل کا منہ کالا ہوا. تو دعائیں کہاں کہاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں اثر رکھتی ہیں. اپنی ذاتی دعا ہو، حدیث مبارک میں آتا ہے سب سے زیادہ تیز ترین دعا، جو سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، وہ پیٹ پیچھے والی دعا ہے. کسی کے لیے خفیہ طور پر خاموشی سے دعا کر رہا ہے، کسی کی خیر و بھلائی کے لیے، سلامتی کے لیے، کسی کی صحت کے لیے خفیہ طور پر دعا کی، اور نہ اس کو بعد میں بتایا نہ اس وقت بتایا، خاموشی سے بس دعا کر دی. بہت ساری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں لوگ بتاتے ہیں، ہمارے کتنے جاننے والے بتاتے ہیں ہم نے آپ کے لیے بیت اللہ میں دعا کی، حرم میں دعا کی، یہاں کی وہاں کی، ٹھیک ہے انسان محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن کتنی ہی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسی خاموش اور خفیہ ہوتی ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ راز ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اسرع اجابتن، سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی تیز ترین دعا یہ وہ ہے جو کسی کی پیٹ پیچھے کی جائے، اس کے فرشتوں تک کو پتہ نہ ہو، اور اس کے لیے جو دعائیں خیر ہو رہی ہو یہ دعا بہت تیز اثر انداز ہوتی ہے، وہ جلدی قبول ہوتی ہے. امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ساتھی تھے، وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور کسی وسوسے میں، کسی گمراہی میں پڑ کر وہ راہ راست سے کنارہ کش ہو گئے. تو دوسرے ساتھیوں کو بڑی فکر دامن گیر ہوئی کہ یہ کیا ہوا، ہمارا ساتھی ہم سے بچھڑ گیا اور یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، بھٹک رہا ہے. تو لاکھ کوشش کی لیکن وہ سمجھ کے نہ دے رہے تھے. آخرکار ساتھیوں نے مشاورت کی، کہا کہ یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگانی ہے. سب کے سب جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی غائبانہ طور پر ان سے ہٹ کر. ان دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ جب ملاقات ہوئی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے راہ ہدایت دوبارہ سے دکھا دی، ہدایت نصیب ہو گئی. تو حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ ہم نے دعاؤں کے ذریعے اپنے ساتھی کو واپس لے لیا، جو گمراہ ہو رہے تھے، جا رہے تھے، ہم نے واپس ان کو لے لیا، اللہ پاک سے مانگ لیا ان کو. تو بڑے خوش ہوئے اور داد دی، فرمایا کہ تم نے بہت اچھا عمل کیا کہ دعاؤں کے ذریعے گمراہ ہونے والے اپنے اس ساتھی کو واپس راہ ہدایت پر لے آئے. سمجھایا، سب کچھ کیا، لیکن جب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد رکھی، درخواست پیش کر دی. دعا تو دل کی فریاد کا نام ہے، تو دل سے چونکہ ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی، لگ لپٹ کر مانگا. حضرت شبلی کے جو پیر و مرشد تھے، حج کے سفر کے دوران جا رہے تھے، عیسائیوں کے علاقے سے گزر ہوا، وہاں خنزیر بھی پلے ہوئے تھے، اور وہ خنزیر کو چراتے ہوئے دیکھا تو دل میں ایک تکبر سے پیدا ہوا، عجب آیا، بڑائی آئی، اور وہاں صلیب کے نشان تھے، بت پرستی میں لگے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا. تو دل میں یہ بات جب آئی تو ایک خیال آیا، کیسے عجیب احمق لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، نادانوں کو، ناسمجھوں کو، کہ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، صلیب کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور یہ خنزیروں کو چرا رہے ہیں. حقارت بھری نظر سے دیکھا تو بس امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، اور بنا بنایا کام بگڑ گیا. حج کے قافلے میں چل رہے ہیں، مقتدا اور پیشوا ہیں، اور ہوا یہ کہ وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑ گئے، اس کے شیدائی اور فدائی ہو گئے، اس پہ فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے، کہا کہ مجھے تو یہ لڑکی چاہیے، میں اس سے شادی کروں گا. ساتھیوں نے، شاگردوں نے، مریدوں نے، قافلے والوں نے لاکھ کوشش کی سمجھانے کی، لیکن بس وہ آزمائش جب آ جائے، ایک غلط قدم اٹھاتا راہ شوق میں، منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آ گئی، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ کی طرف سے امتحان جب آئے تو اللہ ہی بچاتے ہیں، ورنہ بندے کے بس میں نہیں بچنا. یہاں پر بھی اس لڑکی پر ایسے عاشق و دیوانے ہوئے، فریفتہ ہوئے، کہا کہ میں تو یہیں رہوں گا، اور بس اس کی محبت میں گرفتار ہو کہ قافلے والے کو چھوڑ دیا. قافلے والے سمجھاتے رہ گئے، روتے مچلتے رہ گئے، کہا تم جاؤ، مجھے نہیں جانا حج بج پر. وہیں پر رک گئے اور کہا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. وہ عیسائی آبادی تھی، ساری بستی عیسائیوں کی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری تو شرائط ہوں گی، شرائط پوری کرو گے تو ہم پھر سوچیں گے. اس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو نمبر ایک ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، اور ہمارے سواروں کی نگرانی اور ان کو چرانا پڑے گا، اور بھی اپنی شرائط رکھی. کہا سب کچھ منظور ہے، سور بھی چرا رہے ہیں، ایمان کو بھی خیر بات کہہ دیا، مذہب عیسائیت بھی قبول کر لیا، اس لڑکی کے چکر میں ہے. بعض دفعہ کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی خامی ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اب یہ ایک نظر کا اٹھ جانا ہی بہت بڑے نقصان کا باعث بن گیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کی حفاظت رکھو، کہ نگاہ پہلا تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے، کہ بعض دفعہ یہ زہریلا تیر انسان کے اندر بہت بڑا گہرا زہریلا اثر لے کر آتا ہے. الامان والحفیظ، اللہ پاک جان، مال، ایمان کی، اعضاء و جوارے کی، دین کی، تقوی کی، عبادات کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے. وہیں پر رہ گئے، قافلہ چلا گیا، سارے حج کر کے وہاں روئے گڑ گڑائے کہ ہمارے حضرت تو ہم سے بچھڑ گئے. دعائیں کر کے جب واپس پلٹ کر آئے، پھر اس بستی سے گزرے تو وہ برا حال ہے، سارا حال ہولیا بگڑا ہوا ہے، سور چرا رہے ہیں، کہاں کا دین، کہاں کا اسلام، کہاں کا تقوی، کہاں کی نمازیں، وہی عیسائیت کا مذہب اپنائے ہوئے ہیں. جب ساتھی ملے، ملنے کے ساتھ ہی ایک دم سے جھٹکا لگا، روئے، لپٹے، چپٹے، اور دوبارہ سے واپس وہ کیفیت آئی. ان دعاؤں کا اثر اب نمودار ہوا ملاقات کے وقت، دوبارہ سے اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. مشرف با اسلام، مشرف با ایمان ہوئے، اور اچانک ہوش میں آئے، وہ سارا خواب و خیال ہو گیا. ساتھیوں نے پوچھا حضرت ہوا کیا تھا، تب جا کر بتایا کہ جاتے وقت میں نے ان کو حقارت بھری نظر سے دیکھا تھا. اللہ پاک نے امتحان میں ڈال دیا کہ ایمان تمہارا اپنے گھر کا ہے کوئی؟ تمہارے بس کا ہے؟ تم بھی عقل والے ہو، اپنی عقل کے بلبوتے میں تمہیں ایمان ملا ہے، لو اب ایمان اپنا کے دکھا دو. ایمان جب سلب ہو گیا، ذریعہ و سبب ظاہری طور پر وہ لڑکی بن گئی، لیکن جب ایمان سلب کرنے پر اللہ پاک آئے، توفیق سلب ہو گئی، تو بندے کے بس میں نہیں ہے، ساری کے سارے عبادات طاعات ایک طرف دھری کی دھری رہ گئی. فرمایا کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سوچا کتنے احمق ہیں، کتنے بیوقوف ہیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل کیوں نہیں ہوتے. بس فرمایا کہ میرے دل میں سے ایک سفید سی چیز جیسے کوئی کبوتر ایسے اڑتا ہوا میں نے محسوس کیا، وہ ایمان کا پرندہ تھا، پرواز کر گیا اور امتحان آنا تھا. جتنے دن بھی یہ قافلے والے وہاں سے بچھڑ رہے، اتنے دن تک، اس زمانے میں دن بھی کافی لگتے تھے، تو لیکن وہ دعائیں، وہ حرمین کی دعائیں، وہ فریادیں، مریضوں کا وہاں رونا، گڑ گڑانا کام آیا کہ جب واپس پلٹے تو اللہ پاک نے ایمان بھی واپس لوٹا دیا اور دوبارہ وہی کیفیات دوبارہ بحال فرما دی، اس آزمائش سے، اس امتحان سے نکال لیا. الامان والحفیظ. غلط کام کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے خانہ خراب ہونے کا باعث بن جاتا ہے. ایک مؤذن کا واقعہ ہے کہ جو اوپر مینارے پہ چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے مصر کے کسی مسجد کے اندر، جب اوپر اونچائی پر چڑھتے تھے، جب مائک وائک نہیں ہوتے، تو یہ اذان، یہ جو مینارہ ہے، مئذنہ کہلاتا ہے، مئذنہ اذان گاہ، اذان کی جگہ. تو مینارہ بنتا ہی اس لیے تھا اونچی جگہ پر کہ اس میں مؤذن کھڑا ہو کر اذان کے کلمات پکارتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دائیں بائیں دونوں طرف آوازیں جاتی تھیں، خاموشی چھائی ہوتی تھی بستی میں، دور تک اذان کی صدائیں جاتی تھیں، تو لوگ نماز کے لیے آتے تھے. تو وہ اذان کے لیے جب اوپر چڑھتے تھے مئذنہ یعنی اس پہ مینار پر، تو نیچے بستی تھی، آبادی تھی، گھر باہر تھے گنجان، تو وہاں کسی گھر کے اندر وہی یہ عیسائی فیملی رہتی تھی. تو یہ اذان دینے جب چڑھتے تھے تو یہ اس لڑکی کو اس گھر کے اندر دیکھنا شروع کر دیا، ہوتے ہوتے بس یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. عبادت کا موقع ہوتا تھا لیکن یہ اوپر چڑھ کے باقاعدہ غیر محرم کو دیکھنے کی عادت ڈال لی، اور تھی وہ غیر مسلم عیسائی، وہاں بھی یہ مسئلہ ہوا کہ وہ عشق و محبت میں مبتلا ہوئے، امتحان اور آزمائش آئی، لیکن وہ آزمائش ایسی خطرناک آئی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ مذہب بدلنا پڑے گا، ہمارا مذہب اختیار کرو. تو کہا ٹھیک ہے. مذہب اختیار کر کے شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، دلہا بن کے چڑھ رہے تھے بالا خانے پر، اس بالا خانے پر چڑھتے ہوئے سیڑھی پہ سے پاؤں پھسلا، کوئی چکر ایسا ہوا کہ سر کے بل نیچے گرے، انتقال کر گئے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. الامان والحفیظ. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ہدایت سے کوئی گمراہ کی طرف بھی نکل جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان ساتھیوں کی وہ پرخلوص دعائیں اپنے اس گمشدہ ساتھی کو واپس پلٹا کر لے آئیں کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہے تھے، دوبارہ واپس اللہ پاک نے ہدایت عطا فرما دی. تدبیر ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے بھی تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں، اللہ پاک تقدیر کو بدل دیتے ہیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس دعا نے دشمن کے بیڑے غرق کر دیے. حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جو واقعہ، لڑکی پر کوئی لڑکا عاشق ہو گیا، کسی قافلے میں جاتے ہوئے دیکھ کے فریفتہ ہوا، پیغام محبت بھیجا، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس میری ایک شرط ہے، شرط پوری کر دو تو میں تمہاری، تم ہمارے. تو شرط کیا تھی؟ کہا کہ 40 دن تک صف اول میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی. کہا واہ بھائی واہ، بڑی آسان شرط ہے، 40 دن تک نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے. اس خاتون کی طرف سے یہ پیغام جب آیا تو اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ نہا دھو کے تیار ہو کے صف اول کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں شروع کر دی. 1 دن، 2 دن، 3، 20، 25، 30، 35، 40 دن پورے ہو گئے. 40 دن جب پورے ہو گئے، لڑکی بھی وہاں شمار کر رہی تھی، دن پورے ہو گئے، انتظار کیا، کوئی وہاں سے پیغام محبت نہیں آیا، پیغام بھجوایا بھائی فلاں کو جا کے پیغام دینا کہ کیا ہوا، شرط پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو کہا کہ وہ شرط تو پوری ہو گئی، چلا تو تھا لیلا کی محبت میں لیکن مولا کی محبت مل گئی. 40 دن تک جب انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے نماز پڑھتا ہے تو حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ بندے کا دل نفاق سے، کھوٹ سے، کدورت سے، ہر چیز سے صاف شفاف ہو جاتا ہے. اللہ پاک اس کو دوزخ کی آگ سے برات کا تمغہ عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ دوزخ کی آگ سے بری ہوں، ذمہ برا ہے، وہ برا ہے. جب 40 دن تک ایسی بڑی ہستی، ایسا مبارک مجمع، تو چلا تو تھا اپنی لیلا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن 40 دن میں دل کی دھلائی، صفائی، شفافیت اور رگڑائی منجائی ایسی ہوئی کہ وہ سارا گن، گناہ کا خیال، وہ تصور عشق محبت یہ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے، حرص و حویث ہوا کرتی ہے، ناجائز اور حرام محبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس 40 دن تکبیر اولا کی نماز با جماعت کی برکت سے اللہ پاک نے دل ایسا صاف شفاف کر دیا، اللہ تعالی نے اپنی محبت عطا فرما دی۔ اس خاتون نے پھر اپنے کسی خادم کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا، آپ بڑے خوش ہوئے، داد دی، فرمایا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اگر مسترد کر دیتی، دھتکار دیتی، ہو سکتا ہے کہ وہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے اور کچھ غلط قدم اٹھاتا، ادھر ادھر بھٹک جاتا۔ کتنے ہی نوجوان ہیں عشق و محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے اور انتقام کی آگ کے اندر کیا کچھ نہیں کرتے۔ حضرت اقدس صدر والد ماجد رحمہ اللہ جب حیات تھے، ایک نوجوان لڑکا آتا تھا، ہیروئن پینے کا عادی تھا، ہیروئن چیتھا، تو آتا تھا، ابا کی تو عادت تھی کہ جب کبھی کسی کو دینا شروع کرتے تو پھر ہمیشہ اس کو نبھاتے تھے، تو مختلف اوقات میں مختلف سائلین آتے تھے، کسی کا کچھ بندا ہوا، کسی کا کچھ بندا ہوا، کسی کا کچھ بندا ہوا، تو اس زمانے میں وہ بھی آتا تھا، اس کے بھی 150 روپے بندے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، اس وقت میں طالب علم تھا، میں نے پوچھا تم کس طرح سے نشے میں لگے، تو اس نے بتایا کہ میں اپنی بھابھی پر عاشق ہو گیا تھا، تو گھر کے اندر ہی رہنے کی وجہ سے، اور یہ نیو کراچی میں جو قریشی برادری کہلاتی ہے، قصائی برادری کا لڑکا تھا، تو کہا کہ بس وہ بھابھی پر عاشق ہوا، عشق و محبت چلا۔ چند دن کے بعد جب وہ بھابھی سے اس طرح کی دوستی آ رہی میں نے شروع کی، تو بھابھی وہ پاک دامن عفیف تھی ظاہر ہے، تو انہوں نے گریز کیا، اس کو نو لفٹ کیا، تو کہا کہ میں نے اس بھابھی کی وجہ سے میں نے ان کی بچی سے انتقام لیا کہ میں نے ان کی بچی کو قتل کر دیا۔ ظاہر گھر میں معصوم بچے ہوں گے نا، تو موقع لگا کہ بھابھی کی بچی کو قتل کر کے ان سے انتقام لیا کہ تم نے میری محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دیا۔ اب وہ عدالت یہ وہ سب جب چکر چلے، تو اب غموں سے بچنے کے لیے اس نے نشے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب نشہ شروع کیا تو نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا، بیکار ہو گیا۔ عدالت میں ایسے ہیروئن چی کو کون کھینچ کھینچ کے لے کے جائے، تو کہا کہ اپنے آپ کو میں نے غم سے بچانے کے لیے، ساری داستان سے سنائی مختصر سے لفظوں میں، کہا کہ اس غم سے بچنے کے لیے میں نے نشہ شروع کیا تھا، وہ نشہ پھر میری مجبوری بن گیا، بالکل ایسے ڈھانچا تھا، اور پھر چند دن کا ہی مہمان تھا وہ بےچارے، کہ یہاں زخم وہاں زخم، یہاں وہ لنگڑا لولا ہوتا آتا تھا، تو کہاں سے کہاں یہ عشق و محبت انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک غلط قدم اٹھاتا رہا ہے شوق میں، منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی۔ تو بعض دفعہ یہ محبتیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داد دی، فرمایا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ملوا دی۔ تو ان حضرات نے بھی دعاؤں کے ذریعے اپنے ساتھی کو جو گمراہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے واپس لے لیا کہ اللہ ہمارے ساتھی ہم سے نہ بچھڑے، گمراہی کی طرف نہ جائے۔ تو اس لحاظ سے دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، اور اپنی دعا ہو، کسی بزرگ کی دعا ہو، ماں باپ کی دعا ہو، یہ بہت استاد کی دعا ہو، کسی غریب ضرورت مند کی، کسی معیار و مددگار کی دعا ہو، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں تو کتنے واقعات ہیں، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو ظاہر ہے کہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت اس پانی پلانے والے کی مغفرت فرما دی کہ تم نے ایک مخلوق کے پر ترس کھایا، ہم تم پر ترس کھانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی بہت بڑے نیک صفت انسان تھے، پارسا انسان تھے، تو اپنی دعاؤں کے اندر بھی اتنا اثر تھا۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے اونچے اللہ والے انسان تھے، درد دل رکھنے والے اور للہیت اور فنائیت والے انسان تھے۔ ایک دفعہ سردی کی رات تھی نا، گزرے تھے کسی شخص کے پاس، کہا کہ بتاؤ بھائی رات کیسے گزرتی ہے؟ کہا کہ آدھی رات تو بڑی اچھی گزرتی ہے، چین سکون سے سوتا ہوں، اور آدھی رات تو اور بھی زیادہ عمدہ گزرتی ہے۔ کہا کہ سردی کی رات ہے، ایک تندور کہیں گرم ہوتا تھا، اس تندور کے پاس، کہا کہ تندور کی گرمائش ہوتی ہے تو رات کا پہلا حصہ میں اس تندور کے پاس اپنا بستر اپنی چادر بچھا لیتا ہوں، گرمائش کے اندر مزے سے سوتا ہوں، بادشاہوں والا لطف مجھے آتا ہے، سکون سے گرمائش، ہیٹر کا مزہ ملتا ہے۔ ہوتے ہوتے جب وہ ٹھنڈک ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو تندور اور زمین ماحول جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، جاگ جاتا ہوں سردی کی وجہ سے، پھر باقی آدھی رات اللہ کے آگے تہجد میں گزارتا ہوں۔ وہ بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہے میری آدھی رات، کہ پھر میں ہوتا ہوں میرا اللہ ہوتا ہے، میری باتیں میری اللہ سے چلتی ہیں، تو کہاں کہ وہ پھر بادشاہوں سے بھی زیادہ اچھی میری آدھی رات گزرتی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی خود بھی نیک پارسا دیندار تھے، وہ بھی سومناتھ کا مندر جب فتح ہو رہا تھا، کامیابی کر یعنی کامیابی کے حصول کے لیے کے بعد دیگر حملے کرتے کرتے 16 حملے ہو گئے، کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ کسی نے کہا کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی سے دعا کرا لو، شاید بیڑا پار ہو جائے، کامیابی نصیب ہو جائے، تو سلطان چلے آئے بزرگ کے پاس دعا لینے کے لیے۔ تو بزرگ کے پاس جب پہنچے، خانقاہ میں جھاڑو لگ رہی تھی اور اس جھاڑو کا گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو بڑے خوشی خوشی اس گرد و غبار کو اپنے وجود پر لگا رہے تھے کہ درویش خدا مس اللہ والے کسی انسان کا, کسی اللہ کے ولی کے گھر کا غبار ہے, کہ اس کی خانقاہ کا گرد و غبار ہے, محبت کے ساتھ اپنے وجود پر لگا رہے تھے. حرمین شریفین جانے والے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کا عشق و محبت اپنے دل میں لے کے جانے والے, جب کبھی مدینہ منورہ کی سرزمین پر تیز ہوائیں چلیں, گرد و غبار اڑے, تو انسان خوش ہوتا ہے کہ بھائی مدینہ کی سرزمین کی گرد و غبار ہے, ہماری آنکھوں کا سرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے میں آتے تھے, اس وقت تو سادہ زمینیں تھیں, ساری مٹی مٹی ہوتی تھی, گرد و غبار تو کبھی کبھی مٹی اڑتی, صحابہ اپنے کپڑے سے منہ ڈھکتے, فرماتے چہرے کھول دو, یہ مدینہ منورہ کا گرد و غبار ہے, اس میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. تو عشق و محبت میں سرشار ہونے والے وہ گرد و غبار سے بھی محبت رکھتے ہیں. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا, کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا, یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. کہ مدینہ منورہ کی گرد و غبار عشق و محبت کے ذریعے سے اور عقیدت اور احترام کے ذریعے سے, یا واقعتاً خاک شفا مدینہ منورہ کی مشہور مٹی ہے جس کے ذریعے اللہ پاک نے شفا رکھی تھی. تو کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا, یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی, کہ میں سرخ روح ہو کر جاؤں گا کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں اپنے ساتھ مدینہ منورہ کی گرد و غبار لے کر آیا ہوں. تو وہ بادشاہ سلامت بھی سلطان محمود غزنوی جب بزرگ کے خانقاہ میں آئے, گرد و غبار اڑ رہا تھا, تو بڑے محبت سے عقیدت سے اس کے اندر اپنے آپ کو گویا کہ ملوث کرتے ہوئے اندر آئے کہ کسی اللہ والے کے گھر کا غبار ہے. اندر جب پہنچے تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ سر میں مالش مالش کرا رہے تھے, تیل لگوا رہے تھے, خادم لگا ہوا تھا سر کے اوپر مالش کرنے میں. تو اس نے دیکھا بادشاہ سلامت, کہا حضرت حضرت. فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت بادشاہ سلامت آئے. اے میں سمجھا کوئی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے, حضرت حضرت کر رہا, آنے دے بادشاہ آیا تو کیا ہو گیا. تو بڑی بے تکلفی سے بادشاہ سلامت آ کر بیٹھ گئے, بات چیت ہوئی کیسے آنا ہوا. تو بتایا کہ 16 حملے ہو چکے, سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا. تو حضرت نے بڑی سادگی سے اپنا جبہ چوغا اٹھا کے دیا, فرمایا کہ اب کے جب تمہاری تیاری ہو جائے تو ہمارا یہ جبہ اپنی جھولی میں رکھ کر دو رکعت نفل پڑھ کے دعا کرنا, اپنی جھولی میں ہمارا جبہ رکھ کر دعا کرنا کہ اے اللہ اگر اس جبے والے کی آپ کے یہاں کوئی قدر و منزلت ہے تو میری دعا قبول فرما لیں. یہ رکھ کر اللہ کو ہمارا واسطہ دینا اور ہماری گویا کہ لاج رکھنے کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. سلطان بڑے خوش ہو گئے, وہ جبہ اور چوغا لے کر چلے اور تیاری مکمل کر لینے کے بعد آخر میں یہ عمل انجام دیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا کہ یا اللہ اگر یہ خواجہ ابو الحسن خرقانی, یہ جبے والے, یہ چوغے والے, یہ لباس جن کا میں اپنی گود میں لیے بیٹھا ہوں, یا اللہ اگر ان کا آپ کے یہاں رتبہ اور مقام ہے, عزت و شرف ہے, قدر و منزلت ہے, تو یا اللہ لاج رکھ لیں اور ہمارے لیے سومنات کا مندر فتح کرا دیں. دعا مانگی, اس کے بعد جب کاروائی شروع کی اللہ پاک نے 17 حملے میں فتح عطا فرما دی اور کامیابی نصیب ہو گئی. اور اس وقت جو آئے تھے ہندوؤں کے بڑے بڑے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے آپ جو بڑا بت ہے, اس بت کے بدلے آپ ہم سے اس کے وزن لے کر سونا اور چاندی ہیرے جواہرات لے لیں, لیکن بت ہمارے حوالے کر دیں. سومنات کا جو بڑا مندر کے اندر جو بت تھا, تو فرمایا کہ میں تاریخ کے اندر اپنے آپ کو بت فروش, ضمیر فروش, ایمان فروش نہیں لکھوانا چاہتا, بلکہ بت شکن لکھوانا چاہتا ہوں کہ میں بتوں کو توڑنے والا تھا. زندگی اور موت تو ایک نہ ایک دن معاملات ایسے ہیں کہ گزر کا ختم ہو جائے گی, تاریخ کے اندر میں اپنا نام بت فروش, کہ میں نے بت بیچ دیا تھا, پیسے کھا گیا تھا اور ایمان کا سودا کر لیا تھا, اور مجاہدین کے خونوں کی میں نے جو قربانی تھی اس کے سودے بازی کی تھی, کہ اس کے بجائے 16 سونا اور چاندی لے لیا تھا اور بت میں تمہارے حوالے. فرمایا تاریخ کے اندر میں اپنے آپ کو بت شکن لکھوانا چاہتا ہوں, بت فروش, ایمان فروش لکھوانا نہیں چاہتا. پھر جب اس بت کو توڑا تو اللہ پاک نے اس یقین کی بدولت وہ پورا بت اندر سے کھوکھلا تھا, اور اس میں قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات سونے چاندی کے اتنے ذخائر نکلے کہ جو ان کی پیشکش سے بھی زیادہ بڑھ کر قیمتی تھے. تو اللہ پاک نے دنیا بھی دی اور عزت اور سربلند بھی عطا فرمائی. تو بعد میں شکریہ کے لیے پھر دوبارہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس گئے, جب ملاقات ہوئی, حال احوال ہوئے, پوچھا بھائی کیا بنی؟ کہا کہ حضرت وہی طریقہ اختیار کیا, اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی. پوچھا حضرت نے بھائی کیا دعا کی تھی, کیا مانگا, کیا سارا بتاؤ تفصیلات. ساری تفصیل بتائی, کہا کیا دعا مانگی تھی؟ کہا کہ میں نے مصلی بچھایا, دو رکعت نماز پڑھی اور آپ کا جبہ اپنے سامنے رکھ کر دعا کی, یا اللہ اگر اس جبے والے کی آپ کے یہاں کو قدر و منزلت ہے تو آپ ان کی برکت سے ہمیں یہ سومناتھ کا مندر فتح کر کے دے دیں. فرمایا کہ سلطان تو نے مانگا تو بہت لیکن تھوڑا مانگا, اس وقت اگر تو پورے عالم کی فتح مانگتا تو تجھے اللہ میاں فاتح عالم بنا دیتے, موقع بڑا قیمتی تیرے ہاتھ لگا تھا, دعا کا جو موقع تجھے ملا تھا تو تُو نے دعا بہت چھوٹی اور سمٹی بھی مانگی, خالی سومنات کے مندر کی فتح مانگی, اگر تو اس وقت پورے عالم کی فتح مانگتا تو اللہ تعالیٰ تیرے فاتح عالم بنا دیتے. تو بزرگوں کی دعاؤں میں بھی لاج ہوتی ہے, نسبتوں میں لاج ہوتی ہے, اعمال کے اندر بسا اوقات برکتیں ہوتی ہیں, کوئی عمل اللہ میاں کو ایسا پسند آتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ماں باپ کی دعائیں ہوں, بزرگوں کی دعائیں ہوں, لوگوں کی دعائیں ہوں, التجائیں ہوں, فریادیں ہوں, خود انسان کی اپنی ذاتی دعا جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے. قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے وہ ذات جو تڑپ کر پھڑک کر بے تابی کے ساتھ مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہو. یہ وہی انسان جو خدا نخواستہ کسی مصیبت میں ہے, کسی آزمائش میں ہے, کسی بیماری میں ہے, کسی امتحان میں ہے, اور وہ گھٹ گھٹ کر بلک بلک کر فریادی انداز میں بچے کی طرح اللہ کے آگے رو رہا ہے, بلبلا بلبلا کر, گڑ گڑا گڑ گڑا کر. تو یہ آہوزاری, یہ فریاد, یہ رونا, یہ آنسو بہانا, یہ دعائیں قبولیت کی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت کرانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. بزرگ کا قصہ جو میں نے بتایا تھا, حضرت دعا کر دیجئے کہ فرمایا کیا ہی کیا ہے جو دعا کروں, ہمارے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے, جزائے خیر دے. پچھلے اتوار کو میں نے مضمون سنایا, مغرب بعد ہی وہ ہمارے محبت والے کہنے لگے حضرت آپ کے لیے دعوت لاؤں گا, دیکھا تو وہ دعوت لے کر آ گئے. اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے, ہستہ بستہ رکھے, خوشیوں سے آباد رکھے, شاداب رکھے. میرا مقصد کوئی اپنی ذات نہیں ہوتی, یہاں تو ہم کوئی چیزیں سنا رہے ہو تو بہت ساری چیزیں. اور اللہ پاک بعض دفعہ اسی بیان کے اندر جو میں نے ایک دفعہ قصہ سنایا تھا کہ ایک بچی کی دعا پر اللہ پاک نے پوری فیملی کو عمرے پر بلایا, وہ قصہ میں سنا رہا تھا. اللہ پاک نے ماشاءاللہ میں عمرے پر جا رہا تھا, ہمارے محبت والے ہمارے محسن ہیں, اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے محسن بنا دیا. انہوں نے مجھے مغرب کی نماز کے بعد کہا کہ آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر جائیں گے. میں یہاں سے سیدھا بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ بھائی ہم بچوں کے اور بیوی کا ان سب کا بھی کتنا خرچہ آئے گا, سارا سا کچھ کرا کرا کے طے کر کے جب میں گھر گیا, بچوں کو بتایا کہ بھائی عمرے پر چلو گے, ہاں چلیں گے. میں نے کہا ماشاءاللہ ہم سب کا انتظام ہو گیا, سب رونے لگے. بعض دفعہ کوئی چھوٹی سی بات بڑی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. ہمارا مقصد کوئی مطلوب اپنی ذات کوئی اپنی دکان چمکانا اور آؤ جی لاؤ جی کھاؤ جی, یہ نہیں. علمان الحفیظ اللہ پاک کا دیا بہت کچھ ہے, لیکن قدردانوں نے قدر کی کہ ماشاءاللہ ایک نے تو مغرب بات کہا کہ آج میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, تو ماشاءاللہ اس نے پوچھ لیا کیا کیا کھائیں گے کیا کیا. بعضی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو آپ کیا کھلائیں گے, آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے, دونوں میں اپنے ہی الو سیدھا کرنے والے. حالانکہ حدیث مبارک میں آتے تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, لین دین رکھا کرو. اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے اسے پلٹ کر اسے بڑھ کر آپ احسان کریں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک کا دیا بہت کچھ ہے, سب کچھ ہے, لالچ نہیں ہے. لیکن بہرحال قدردانوں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ پچھلے جمعے میں پچھلے اتوار میں نے قصہ سنایا کہ بزرگ سے کسی نے کہا تھا حضرت دعا کیجئے, فرمایا کیا ہی کیا ہے, کچھ کرو گے تو دعا خود دل سے نکلے گی. اللہ تعالی ہمارے بھی تمام محبین محسنین کرم فرماؤں کو, تمام ہمارے مددگاروں کو, معاونین کو, اور کارہ خیر میں حصے لینے والوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمایا, برکتیں عطا فرمایا. ایک دن جمعہ کا بیان تھا اور جمعہ کے بیان کے اندر ایک قصہ میں نے بیان کیا, صحابی کا واقعہ بیان کیا, اور اس کے اندر واقعات مختلف آتے رہتے ہیں. تو جسے میں نے بتایا تھا کہ ایک استاد نے جمعہ کے دن وقت کم تھا کہیں گئے ہوئے تھے مصروفیت کی وجہ, جلدی جلدی میں وہ دیکھ لیا تھا کہ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے. اس میں مضمون بیان کیا اور سامنے ہی بیٹھے ہوئے شخص نے اس پورے مضمون کو اپنے اوپر لے لیا, کہا کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ ہم تو قبائلی علاقے کے تھے, ہم تو قتل کی ایک فلاں اپنے عزیز کے لیے تیاری مکمل کر چکے تھے, آپ کے اس بیان کے ذریعے ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ یہ قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے, بھیانک عمل ہے. ہم تو توبہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کبھی کسی کو قتل نہیں کر. قبائل میں چلتی ہیں جنگیں, اس نے اس کو قتل کیا تو پھر یہ اس کو قتل کریں گے, پھر وہ ان کو قتل کریں گے, ایک ایک بدلہ عدلہ چلتا رہتا ہے. تو کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا بھیانک جرم ہے. تو غرض یہ کہ جمعے کے دن میں نے بیان کیا, حدیث مبارک میں آئی کہ رات کا وقت تھا اور حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ بھائی لاؤ راہ خدا میں جس سے جو کچھ ہو سکے لاؤ, اللہ کے راستے میں نکالو. ہر ایک نے اپنی خدمات پیش کی تھی. تو اس میں صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی فلاں ابن فلاں کی رات تو تمہاری قربانی بڑی عجیب و غریب ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. کہاں ہو؟ تو داد دی, حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں لائے تھے, ایک کھجور کا دانہ بھی لا کر انہوں نے پیش نہیں کیا تھا. آپ نے ان کی خراج تحسین پیش کیا, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. وہ دوسرے لوگ حیران ہوئے, آپ نے فرمایا کہ رات اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی وہ کیا تھی؟ بالکل خالی ہاتھ ہے، تہی دست تہی دامن. رات اس نے فریاد کی، یا اللہ جس کے بعد جو کچھ ہے وہ تو پیش کر رہے ہیں جا رہے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرا حق اگر کسی پر بنتا ہو، ہوتے ہیں دنیا میں انسان کے بے شمار حقوق دوسروں پر لاگو ہو جاتے ہیں، حق تلفیاں کرنے والے حق تلفیاں کرتے ہیں، یا اللہ میرے حق جس کسی پر ہے میں ان حقوق کی قربانی دیتا ہوں، وہ سارے حقوق میں معاف کرتا ہوں، مجھے کوئی حق اپنا قیامت کے دن نہیں چاہیے، میری طرف سے یہی قربانیاں قبول فرما لیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ قربانی اسے قبول ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی گئی کہ ہمارے اس بندے کی قربانی قابل قبول. تو یہ قصہ مضمون چل رہا تھا، جمعے کے دن میں نے سنایا، جمعے کے بعد ہمارے قدردان ہیں، بزرگ ہیں، تو سسرالی اعتبار سے ہمارے عزیز بھی لگتے ہیں، اور کہہ رہا ہے خیر میں ماشاءاللہ بہت دل کھول کے حصہ لیتے ہیں، رمضان میں بھی ماشاءاللہ افطاری کے لیے، معتکفین کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، کبھی بھی میں اعلان کرتا ہوں مسجد کے لیے کسی کام کے لیے، ماشاءاللہ سب سے پہلے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے. تو مجھے ملے نے جمعے کے بعد کہا کہ وہ جو آپ نے بات سنائی ہے نا، بس وہ میں بھی آپ کو گواہ بناتا ہوں. کہا کہ میں مسجد میں کھڑا ہو کے آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرے پاس بہت سارے لوگوں کے قرضے ہیں، آج میں وہ سارے قرضے معاف کرتا ہوں. اتنی بڑی، دیکھیں انسان کے قرضے ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، مال سے کتنی محبت ہوتی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے مال کی محبت میں، سگے باپ بیٹے دست و گریباں ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، جائیداد کے اوپر بڑے بڑے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بس وہ قدردان سوچ لیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، مجھے گواہ بنا لیا اللہ کے گھر میں، کہا کہ میرے بہت سے حضرات پر قرضے ہیں، لیکن آج کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ سارے قرضے سب کے معاف، اور سب کو میں مطلع کر دوں گا کہ کسی سے مجھے کوئی قرضہ نہیں چاہیے. تو بڑی بات ہے کہ انسان اتنے کھلے دل کا ہو کہ ایک حدیث مبارک سن کر، ایک بات سن کر اس کا اتنا اثر لیتا ہو. تو حقیقت حال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطائیں ہیں، نعمتیں ہیں، شکر گزاری ہو، قدر دانی ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی ہو، اور اپنے ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے بڑوں کی خدمت، وفاداری، وفاشعاری، اور اللہ تعالیٰ سے لگ لپٹ کر مانگنے کا عادی ہو. میں نے طریقہ بتا دیا تھا کہ پانچ چیزیں ہیں جس کو انسان ملحوظ رکھے دعا کے وقت میں، سب سے پہلے حمد و ثنا ہو، دوسرے نمبر پر درود شریف ہو، تیسرے نمبر پر استغفار ہو. سب سے پہلے حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، نمبر دو پہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جو بھی درود شریف یاد ہو انسان پڑھ لے. نمبر تین پہ استغفار، اپنی ندامت کا اظہار، توبہ، معافی، تلافی. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ کے کلمات ہیں، اس دن میں نے تلاش کی کہ کس کے کلمات ہیں، حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ کے یہ مناجات ہے کہ الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا، الہی تیرے گناہ گار بندہ تیرے دربار پر حاضر ہے، الہی عبدک العاصی اتاکا، الہی ایک تیرا گناہ گار بندہ تیرے دربار پر آیا ہوا ہے، تیرے در پر دستک دے رہا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ تجھے ہی پکارتا ہے، فإن تغفر فأنت لذاک أهل، اگر آپ اس کی بخشش فرما دیں، مغفرت فرما دیں، تو بے شک آپ ہی کی شایان شان ہے کہ آپ معاف فرمائیں، وإن تطرد فمن يرحم سواک، اگر آپ نے اس کو دھتکار کے بھگا دیا تو اس پر کون ہے کائنات میں ایسی ہستی، ایسی ذات جو اس کے اوپر رحم کرے. اور ایک لفظ یہ بھی ہے کہ فإن تطرد فمن نرجو سواک، اگر آپ نے اس کو دھتکار کے بھگا دیا تو پھر آپ کی ذات کے علاوہ ہم کس سے امید رکھیں، یا پھر فإن تطرد فمن يرحم سواک، اگر آپ نے دھتکار کے بھگا دیا تو کائنات میں اور کون ایسی ہستی ہے جو آپ کے علاوہ ہم پر رحم کرے. ایک بزرگ جو تہجد میں تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے تو آواز آئی قبول نہیں، شاگرد نے اور مرید نے سن لیا کہ حضرت جب قبول نہیں تو محنت کرنے کا فائدہ، اٹھے ٹھنڈی راتوں میں اللہ کے آگے دعائیں، عبادتیں، تھکایا اپنے آپ کو اور آواز آئی قبول نہیں، رو پڑے، فرمایا کوئی اور دربار ہے کہ میں وہاں چلے جاؤں، فوراً آواز آئی کہ قبول ہے، اعمال تو تمہارے جیسے تیسے ہیں لیکن تم جانتے ہو کہ ہمارے دربار کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، تمہاری یہی ادا ہمیں پسند ہے. تو بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی مأوى اور ملجأ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. پوچھا تھا کہ اگر تیر اندازی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تیر کمان ہو، تیر اندازی ہو رہی ہو، تو بچاؤ اور پناہ گاہ کہاں ملے گی؟ کہاں کہ اللہ کی آغوش رحمت میں آ جائے. تیر چلانے والا اپنے دامن میں تیر نہیں برساتا، اللہ کی آغوش میں آ جانے والا، دامن رحمت کے اندر چھپ جانے والا، وہ اللہ کے عذاب سے، قہر سے، پکڑ سے بچ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان فریادی انداز میں حمد و ثنا ہو، درود شریف ہو، پھر استغفار ہو، استغفر اللہ ربی ہو، یا کوئی بھی مناجات کے کلمات ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا کے کلمات ہوں، یا کوئی بھی ایسے جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا کہ یہ پکار وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنی فریاد اللہ کے ہاں درج کرائی، لا الہ الا انت سبحانک، گھٹی گھٹی آواز، سمندر ہے، پانی ہے، مچھلی ہے، پیٹ ہے، اور وہاں سے گھٹی ہوئی آواز، فرشتے نے کہا کہ کوئی سنی ہوئی آواز محسوس ہوتی لیکن بہت گھٹی گھٹی ہے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا انت، کوئی بھی معبود نہیں سوائے تیری ذات کے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، مجھ سے ظلم ہوا ہے، اعتراف کرتا ہوں مجھ سے ظلم ہوا، قصور ہوا، معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے اس پکار کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اس گھٹن سے ان کو خلاصی دے دی، نجات دے دی. سمندر ہے، مچھلی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، رات کا اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ، کس قدر ایک امتحان ہوگا. مچھلی واپس آئی، نگل دیا باہر کنارے پر، بالکل گال، یہ کھال گل چکی تھی گیلا ہونے کی وجہ سے، کئی دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، پیغمبر تھے، امتحان اتنا خطرناک آیا، سخت، ایسے بالکل گل گلے ہو گئے، ہر چیز گلی ہوئی. فرمایا کہ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، اسی طریقے سے ہر پکارنے والا، فریاد کرنے والا جب ہمیں پکارے، مفسرین فرماتے ہیں بالخصوص ان کلمات کے ذریعے، جو بھی اللہ میں کو پکارے گا، وكذلك ننجي المؤمنین، ہر غم کے اندر مبتلا، ہر گھٹن سے ہم ایمان والوں کو بھی نجات عطا فرمائیں گے. تو اس کلمے کا ورد ہو، حمد و ثنا ہو گئی، درود شریف، استغفار، اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر اپنی مرادیں، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی فریادیں اللہ کے آگے دل کھول کے رکھے. میں نے جمعے میں بھی بتایا کہ حضور نے فرمایا کم سے کم، اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر چیز اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ہو یا جنت الفردوس، یہ دونوں چیزیں اللہ ہی سے مانگو. ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ پھر نمبر پانچ پر درود شریف پر اختتام ہو جائے. تو یہ پانچ چیزیں دعا کے آداب میں سے ہیں، دعا کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے مانگو جیسے تم ہتھیلیوں سے مانگ رہے ہو، ایسے عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کا کٹورا بنایا، درمیان میں ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ دیا خالی، اور دونوں ہاتھ تھوڑے سے گول کر کے. مختلف طریقے اور بھی ہیں لیکن وہ ایمرجنسی کے اندر ہیں. جب جنگ کے حالات ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریاد کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی الٹے ہاتھ کر کے بھی دعائیں مانگتے تھے، کبھی کلمہ شہادت کی انگلی کے ذریعے سے بھی دعا کے اندر دعا ہاتھ کے بجائے بس کلمہ شہادت، یہ بھی ایک مسنون طریقہ کہ انسان دعا کر رہا خالی شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے. لیکن عمومی جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ آپ دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کا اس طرح کٹورا بنایا، کشکول تیار کیا، اور اس کے بعد دعائیں مانگی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں میں جو رحمت آئی ہے اس کو اپنے چہرے پر مل لو. یہ باقاعدہ پوری تفصیل احادیث میں آئی ہے کہ اللہ کی رحمت آ گئی. فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ میں اس کو خالی نہیں لوٹاتے، رحمت اس میں برس چکی، اس رحمت کو اپنے چہرے پر مل لو. جس طرح ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی اللہ کی ڈر اور خوف سے، محبت میں، اور کسی بات کے سننے سے رونا آ جائے، یہ قیمتی آنسو ہیں، ان آنسوؤں کو ٹپکا کر ضائع نہ کرے. فرمایا کہ ان کو اپنے چہرے پر مل لو، یہ نورانی آنسو ہیں، دوزخ کی آگ اس سے حرام ہو جائے گی. بالخصوص ڈر اور خوف، وہ صاف خوش نصیب افراد جو قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے، نیک صالح، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو پروان چڑھائے. نمبر تین، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، خواتین جو مصلے کے ساتھ جڑی رہتی ہوں. نمبر چار، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے اسی محبت پر جمع ہوں، اسی محبت پر بچھڑ جاتے ہوں. نمبر پانچ، وہ شخص جس کو کسی حسین و جمیل، رتبے، مقام، عہدے اور منصب والی حسینہ جمیلہ نے محبت دی، پیغام محبت، پیغام عشق، اپنے طرف گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ کی طرف بڑھنے سے رک گیا اللہ کے ڈر و خوف کی وجہ سے. نمبر چھ، وہ شخص جس نے خفیہ طریقے پر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ پہنچی. اور نمبر سات، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، تنہائی میں جو شخص اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو بہا دیں، یہ آنسو اس کو عرش کا سایہ دلوا دیں گے. تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے والا، اپنے محبوب کی یاد میں تو لوگ کتنی کتنی راتوں کو آنسو بہا بہا کر دریا اور سمندر بنا دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ کی یاد میں رونے والے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے والے قطرے بڑے قیمتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش کا سایہ دلانے کا باعث بن جائیں گے. تو فرمایا کہ جب کبھی رونا آئے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر, اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے عذاب کے خوف میں, اس کی ملاقات کے شوق میں, تو فرمایا کہ ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لو, داڑھی پر مل لو, اپنے جسم پر مل لو, کہ یہ مبارک آنسو ہیں کہ جس میں ندامت ہے, ڈر اور خوف ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی آمیزش ہے. یہ قیمتی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی نادر اور نایاب ہیں. ہیرے جواہرات پھر بھی یہیں رہ جائیں گے, پتھر کے اور کانچ کے ٹکڑے بن کر ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جائیں گے, لیکن یہ قیمتی آنسو ایک گناہگار انسان کو عرش کے زیر سایہ لے جائیں گے, جنت میں داخلے کا باعث بنا دیں گے, بڑے بڑے گناہوں کو دھلوانے کے لیے. جس طرح فائر بریگیڈ ان کا جب وہ شاور کھلتا ہے بڑی بڑی آگ بجھ جاتی ہے, بڑے بڑے گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے گناہگار کا ندامت کے ساتھ دو آنسوؤں کا ٹپکانا کافی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ کسی بندہ مومن کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ٹپکنے والا آنسو اتنی مقدار میں کہ جو مکھی کے سر کے برابر ہو, ڈھلک کر وہ چہرے پر آ جائے, تو فرمایا کہ اس چہرے پر دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے. زیادہ مقدار میں انسان روئے اس کا تو کیا کہنا. قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کے لیے دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو جائے گا, وہاں سے اس کی پلک کا ایک بال, یہ جو پلکیں ہیں اس کا رواں کتنا معمولی سا ہے, وہ چیخے گا, فریاد کرے گا کہ اے رب تیرا بندہ زندگی میں ایک مرتبہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں پرنم ہوئی تھی اور میں بھیگ گیا تھا. اللہ تعالیٰ جبریل امین کو فرمائیں گے جبریل سر محشر اعلان کر دو کہ گناہگار بندوں میں دوزخ میں جانے والے فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک شخص کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی سفارش پہ دوزخی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اس کی ملاقات میں, اس کے ڈر میں, اس کی خشیت میں, اس کی ہیبت اور جلال کو, اس کی محبت کے اندر رونے والے بہت کامیاب لوگ ہیں. آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کے ذخیرہ بنانے والے, یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. تو ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر بھی انسان رونے کا عادی بن جائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اللہ کے آگے گڑ گڑا کر, مچل کر, خفیہ طور پر مانگا کرو. وقال ربکم ادعونی استجیب لکم, آپ کے پروردگار کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ایک اور جگہ جو فرمایا, دیہاتی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہمارے کہاں ہیں, ہمارا مالک و خالق کہاں ہیں, دور ہے تو ہم اس کو چیخیں گے, پکاریں گے, فاناجی میں اس کو پکاروں گا, اور اگر وہ نزدیک ہے فاناجی میں اسے سرگوشی کروں گا. اللہ پاک نے آیت قرآن اتار دی, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, میرے بارے میں جب میرے بندے پوچھے میں کہاں ہوں, دور ہوں یا نزدیک, فَإِنِّي قَرِيب, میں اپنے بندوں کے قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, دعا کرنے والوں کی دعاؤں کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون, میرے بندوں کو چاہیے کہ دل کھول کے مجھ سے مانگیں, مجھ پر ایمان رکھیں, یقین رکھیں, بھروسہ رکھیں, تاکہ وہ راہ راست پر گامزن رہیں, ہدایت کے راستوں پر مستقیم رہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی ہو, دل لگا کر مانگے, یکسوئی کے ساتھ مانگے, توازو کے ساتھ مانگے, اور دعاؤں کے ذریعے مانگنے کے دوران ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھنا یہ بے رخی بے توجہی. فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو, یقین کے ساتھ مانگو کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. واعلموا ان اللہ لا يستجيب دعوة من قلب غافل لاهن, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا کبھی قبول نہیں فرماتے جو غافل ہو, بے پرواہ ہو, بے توجہ ہو. تو دعائیں اہمیت کے ساتھ ہوں, عظمت کے ساتھ ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے آگے اس یقین کے ساتھ ہوں کہ اللہ نے خود فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اس یقین کامل کے ساتھ مانگنے والے کو اس کی مرادیں ملتی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ جواب کے اندر مختلف شکلیں ہیں, کبھی ہو بہو وہی مل گیا جو اس نے مانگا. کتنے نوجوان ہیں, یا اللہ میرے فلاں سے شادی ہو جائے, رٹ لگائی ہوئی شادی ہو جائے, شادی ہو جائے, شادی ہو جائے. اللہ میں جانتے ہیں کہ یہاں شادی اس کے لیے بہتر نہیں ہے, اللہ میں نہیں کراتے, تو شکوے شکایت نہ ہو. اللہ میں جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے, ہم نے اس کا جوڑ بنایا ہی نہیں ہے, بے جوڑ کے لیے خامخواہ ضد کر رہا ہے, جوڑیاں بنائی ہوئی اللہ پاک نے پہلے سے, اس کی نوکری وہاں لگے گی, یہ لگاؤ یہاں ہو جائے, یہاں ہو جائے, یہاں ہو جائے. تو اس طرح اڑیل بن کے دعائیں کرنا نہ ہو, بلکہ فریادی انداز میں کہو یا اللہ ایسا ہو جائے, اس طرح فرما دیں, خیر فرما دیں, بھلائی مانگتا رہے. تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ہو بہو وہی دے دیتے ہیں, بسا اوقات اس سے بہتر اور بڑھ کر دے دیتے ہیں, بسا اوقات ان دعاؤں کی برکت سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. اور اگر یہ تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو ان دعاؤں کو اللہ پاک ذخیرہ بنا دیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ دیں گے. تو بندہ کہے گا یا رب شاید فرشتوں سے غلطی اور مغالطہ ہو گیا کہ کسی اور کا کھاتا میرے حصے میں کھول دیا, یہ تو سارے اعمال میرے ہیں ہی نہیں, دنیا میں نے کیے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بتائیں گے, فرمائیں گے یہ تیرے ہی کھاتا ہے, تو دنیا کے اندر بہت ساری دعائیں کرتا تھا جو تجھے قبول ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی, ان ساری دعاؤں کو ہم آخرت میں ذخیرہ بناتے رہے. وہ سارا ذخیرہ تو جب اعمال کی شکل میں مل رہا ہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے اس وقت بندہ دعا کرے گا, حسرت کرے گا, کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اور بھی زیادہ مجھے ذخائر ملتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ لگ لپٹ کر مانگنے والا بنائے, لو لگا کر اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے والا, یقین کامل کے ساتھ اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے والا بنائے, اور ہمارے عقائد اور مضبوط بنائے, ہمارے اعمال مضبوط بنائے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے, کچی پکی باتیں کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے در سے وابستگی نصیب فرمائے. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا, گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے جواب ملتا ہی ملتا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ پہنچ کے دستک دیتا ہے, فریاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی, کہا حسن کیا اللہ کے دروازے کبھی بند بھی ہوئے ہیں؟ رو دیے, فرمایا کہ ایک بوڑھی بھی حسن بصری سے زیادہ اللہ میاں کو پہچانتی ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, رات ہونے کے ساتھ اللہ پاک اپنی شایان شان اپنے دست رحمت پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے گناہگار رات کے وقت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کر لیں. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ, دن ہونے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کو سیاہ کرتوت کرنے والے دن کے اجالے میں آ کر اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کر لیں. تو رات دن صبح و شام اللہ میاں کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, گناہوں پر بخشش اور مغفرت ملتی ہے, دعاؤں پر قبولیت ملتی ہے, اجابت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائے, یقین اور اعتماد اور بھروسہ نصیب فرمائے, اور بھرپور طریقے سے اپنی ذات کے ساتھ مانگنے والا بنائے. اس کثرت کے ساتھ بندہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے کہ اللہ تعالی سے ہر چیز لینے والا بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کا محتاج رکھے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار جو بھی بھلائی اور خیر آپ میری طرف نازل فرمائے میں ہی اس کا محتاج ہوں, میں اس کا بھکاری اور فقیر ہوں, ضرورت مند ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی ہر ضرورت مانگنے والا بن جائے. اس دعا کا اہتمام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں کے دروازے کھولتے ہیں, وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام ضروریات دین اور دنیا کی ساری ضرورتیں اپنے خزانوں سے پوری فرمائے, اور استغنا نصیب فرمائے. بندوں سے مانگنے والا کسی بھی انداز سے لالچی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو محروم رکھتے ہیں. حج کا سفر تھا, قافلہ جا رہا تھا, ایک عالم دین آئے ہوئے تھے, دعا کر رہے تھے یا اللہ تیرے سارے مہمان حج کے سفر پر جا رہے ہیں, یا اللہ میں مچلتا تڑپتا یہاں پھڑکتا رہ جاؤں گا, میرا بھی انتظام ہوا تھوڑا سا باقی, یا اللہ وہ بھی انتظام تو غیب سے کرا دے. بیان ختم ہوا, ماشاءاللہ بھرمار ہو گئے کہ حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ مانگ رہے تھے بظاہر اللہ میاں سے, لیکن سنانا تھا بندوں کو, لیکن اللہ پاک نے پھر بھی انتظام کرا دیا اور لوگوں نے تھوڑا تھوڑا دیا, قدرے قدرے سے دریا بن گیا. تو حضرت بھی ماشاءاللہ اس قافلے کے ساتھ حج پر روانہ ہو گئے. تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کیا کچھ اپنے لیے حاصل نہیں کر لیتا, تو انسان میں لالچ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے, نیتوں کو جانتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم, اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, لیکن وہ تمہارے دلوں کو, تمہارے دلوں کے اندر موجود تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. انسان میں لالچ نہ ہو, اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے غریب بنا کر, ضرورت مند بنا کر, مسکین اور عاجز بنا کر پیش کرنا تاکہ وہ ترس کھائے مجھ پر دے, سب یہ ڈکوسلے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے والا رات کی تنہائیوں میں, دن کے اجالوں میں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے, یا اللہ فلاں چیز, یا اللہ فلاں چیز, یا اللہ یہ دے دے, یا اللہ وہ دے دے, ہر چیز دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ خود اسباب بنائیں گے, جہاں سے بھی اس کو دلوانے ہوں گے, محنت کے ذریعے سے, سہولت کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ومن یتوکل علی اللہ, اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنا دے, فہو حسبہ, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی و شافی ہو جائے. اور دنیا سے نظر ہٹا کر, امیدیں ہٹا کٹا کر, اپنی ذات کے ساتھ یقین کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والا بنا دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. یہ علیشہ نامی بچی کے لیے دعا کی درخواست ہے, کیا ہے, ایڈمٹ ہے, اس کی تندرستی کے لیے دعا کی درخواست ہے, بیمار ہے, اسپتال میں داخل ہے علیشہ. اللہ پاک اسے بھی تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نهارک واصوات دعاتک فاغفر لی, اللہم احفظنا فانک خیر الحافظین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخير بنا دیجئے, دین و دنیا کی ساری نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجئے. اے الہ العالمین عافیت الدارین عطا فرمائیے, عفت اور عافیت اور صحت کی نعمت کو مرتے دم اور سلامتی عطا فرمائیے. ہر قسم کے آزمائشوں سے, امتحانوں سے, غربت و افلاس سے, فقر و فاقہ سے, چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے, ہر قسم کے اللہ ڈکیتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. جان مال عزت اور آبرو کی, ہمارے ایمان کی, اعمال کی, ہمارے اہل و عیال کی, بال بچوں کی, کنبے گھرانے خاندانوں کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ من کی مرادوں میں ارمانوں سے بڑھ کر کامیابی عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو بالخصوص زبی بھائی کو, ہمارے سہیل بھائی کو, اور اسی طریقے سے دیگر تمام بیمار جو جو بھی جہاں جہاں بیمار ہیں, ہمارے نمازی ہیں طارق بھائی وہ بھی شدید بیمار ہیں, اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ خوب لمبی زندگی عطا فرمائیے, جوڑیاں سلامت رکھیے, رچ بس کے اپنی اولاد کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور پیار نصیب فرمائیے, اپنی سچی محبت نصیب فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ خواتین و حضرات کا یہاں آ کر مل بیٹھ کر جمع ہونا کہنا سننا قبول و منظور فرمائیے. ہم سب کو بھی یا اللہ اپنی ولایت کے تاج عطا فرمائیے, عاجزی ان کے ساری اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے, اپنا دوست بنا لیجئے. ہم سب کو یا اللہ اپنے دوستوں کا ساتھ نصیب فرمائیے, اپنی محبت, اپنا نور معرفت, نور محبت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے. ہم سب کو یا اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے, گمراہی سے بچائیے, غرور تکبر ریاکاری سے بچا لیجئے. عاجزی ان کی ساری اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے, ہر قسم کے خیر و بھلائیوں سے مالا مال فرما کر یا اللہ ہم سب کو بامراد فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله على النبي الامي الكريم, امين برحمتك يا ارحم الراحمين.